अच्छा देखो वो उमर अंकल से रोको जरा, पूछ जा रहे क्या वो। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع اللہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناجات مقبول کے اندر یکجا جمع فرمایا تھا. چلے جاؤ ساتھ کہہ دیں پہنچا دیں گے آپ پوچھ لو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رب الابدان بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں، یعنی بدن کی بھی تربیت وہی فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بدن کے لیے رزق وہی عطا فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے رب الارواح بھی ہیں یعنی روح کے لیے رزق بھی وہی عطا فرماتے ہیں. بدن کا رزق اللہ تعالی، بچوں کا رزق ماں باپ کو عطا فرماتے ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے ان کی بدن کی تربیت ہوتی ہے، گویا کہ ان کا جسم کا روح جو رزق ہے وہ ملتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے. تو اللہ تعالی ماں باپ کو بچوں کا رزق عطا فرماتے ہیں، بچوں کا رزق ماں باپ کو عطا فرماتے ہیں. اسی طرح سے جو روحوں کا رزق ہے وہ اللہ تعالی نے مشائخ کے ذمہ رکھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ علماء ربانیین اور یہ اولیاء اللہ، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روحانی رزق کی تقسیم فرماتے ہیں. لہذا وہ رب الابدان بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں. جس طرح سے جسمانی رزق کے لیے ہم کھانا پینا کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں صبح و شام وغیرہ، اسی طرح سے جسمانی رزق کے لیے یہ اعمال صالحہ ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے روحانی رزق کی تکمیل کے لیے یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ بھی بڑا ایک اثر رکھتی ہے. اور دیکھیے اللہ تعالی نے جو قرآن پاک میں جتنی دعائیں نازل کی اس کا انداز بھی یہی ہے، ربنا، سب میں ربنا ملے گا آپ، اے ہمارے ربا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الى آخر ہر ایک دعا کی. اس سے پتہ ہی چلا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دعائیں ہیں یہ ہماری روح کی رزق ہے، روح کا رزق ہے. لہذا ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اس لیے حکیم الامت کی جو دعا کا کتابچہ ہے دعا کا، مناجات مقبول اس کا نام ہے، اور اس میں حکیم الامت نے بڑا اچھے انداز سے ترتیب دیا کہ اس کو منزل میں تقسیم کر دیا، سات منزلیں، ہفتے میں سات دن، ہفتے میں سات منزلیں، یوم السبت یعنی ہفتے سے شروع کریں اور یوم الجمعہ جمعے پر اس کا اختتام ہو جائے. اور روزانہ 10-15 منٹ بھی نہیں لگتے، 15 منٹ بھی نہیں لگتے، اس سے کم ہی وقت لگتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ہفتے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تقریباً تمام دعائیں ہفتے کے ہفتے پڑھ لے گا. کتنی بڑی نعمت. وہ جو ذخیرہ بکھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو یکجا فرما دیا. وہ جو موتی بکھرے تھے اس کو ایک لڑی میں پرو دیا. اب فائدہ اٹھانے والوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے. اس لیے ان دعاؤں کو, وہ دعا کا کتابچہ عموماً ہر کتب خانے پہ مل جاتا ہے. مناجات مقبول, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تالیف ہے وہ, اور اس کو معمول بنا لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے کہ امت کو جو دعائیں عطا فرمائی بڑا کرم ہے اس میں. آج جمعے میں چونکہ رحمت کا مضمون تھا, بس تقاضا ہوا اسی رحمت کے مضمون پہ کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. میرے مرشد فرماتے دیکھو دو نام نازل فرمائے, حی اور قیوم. حی کے کیا معنی؟ اردو میں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے زندہ حقیقی. اور میرے مرشد فرماتے کہ اس کا ترجمہ ہے ای ازلن ابدن, ازلن ابدن و حیات کل شیء بہ مؤبدن. یعنی حی ایسا جو زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ سے, ازل سے, ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ازل جو ہمیشہ ہمیشہ سے تھا یعنی ماضی کی طرف, اور ابد یعنی آگے ہمیشہ. ازلن ابدن جو ہمیشہ ہمیشہ سے, وہ ذات جو ہمیشہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گی. اور وہ حیات کل شئیم بھی مؤبدن, اور کائنات میں جو ہر چیز کو جو حیات ہے نا, وہ اللہ تعالی کی اسی حی کی تجلی کی بھیک ہے. اور میرے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا, اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو بلا رہے ہیں نا, یہ حیات بخش چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں. حیات بخش, حیات بخشنے والی, حیات عطا فرمانے والی چیزیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ جو عمل, جس نے عمل صالح کیا, مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں ہو, تو اس کے لیے کیا فرمایا, فلنحیینہ حیاتن طیبہ, ہم ضرور بالضرور ان کو با لطف زندگی دیں گے. اور کبھی حضرت اس کا ترجمہ یوں فرماتے, ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. اب سوچیں کہ وہ حیات جو خالق حیات کی طرف سے ملے. آہ, میرے مرشد کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ جو حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس حیات پر بے شمار حیات برسا دیتا ہے, اور اس حیات کو بے شمار حیات عطا فرماتا ہے. اور جو زندگی ان مردوں پر مرتی ہے تو اس پر بے شمار موت برستی ہے. لذا حی کے معنی زندہ حقیقی, اور جو اللہ پر فدا ہوتا ہے پھر ایسی اس کو حیات ملتی ہے, سبحان اللہ, با لطف زندگی. میرے شیخ فرماتے ہیں بادشاہ کیا جانے, اللہ تعالیٰ جو اپنے عاشقوں کو جو عیش, جو سکون, جو لذت, جو روشنی عطا فرماتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, ایک عجیب دیکھیے, دیکھیے اللہ والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے, میرے شیخ کی جیسے کن کن باتوں سے کیا مضمون بیان فرما رہے ہیں. اب ہم بھی وہ باتیں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ان اللہ والوں کا جو قرب اللہ سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی جو عدالت ان کو عطا فرماتے ہیں, ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. اب نظام فلکیات, سیاروں کا نظام سب نے پڑھا ہے, نظام شمسی, سولر سسٹم, سب اسکولوں میں پڑھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند عطا فرمایا, اور اس میں بھی کتنا جھگڑا ہوتا ہے. زمین کو ایک چاند عطا فرمایا. وجہ کیا ہے کہ زمین سورج سے دور ہے تو 24 گھنٹے کا اس کا دن ہے, کچھ حصہ روشن ہوتا ہے کچھ حصہ روشن نہیں ہوتا. تو روشن حصے کے لیے تو سورج ہے, اور جب وہ روشن حصہ ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند سے روشنی مل جاتی ہے. بعض سیارے ایسے جن کو 2, کسی کو 4 اور بعضوں کو 6 چاند بھی دیے ہیں, 6 چاند بھی ہے. اور ایک سیارہ ایسا ہے جس کو 1 چاند بھی نہیں دیا. اس سیارے کا نام ہے عطارد. اور وجہ کیا ہے, سائنسدان کہتے ہیں کہ نظام شمسی میں جو سیارہ سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ عطارد ہے. اس لیے اس کو چاند کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت وہ روشن رہتا ہے. اب میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دعوت برکاتہم کی عشق و محبت اور معرفت کی بات سنیے. فرماتے ہیں کہ بعضے اللہ تعالی کے بندے ایسے ہیں ان کو اللہ تعالی سے ایسا قرب حاصل ہوتا ہے جیسے عطارد سیارے کو سورج کے ساتھ, اور جیسے گویا کہ ان بندوں کو اور ان کا دل اللہ تعالی کے حضور میں, خالق سورج کے حضور میں ایسا روشن رہتا ہے, ایسا قریب رہتا ہے جیسے عطارد سیارہ سورج کے قریب. اللہ فرمائے ہر وقت ان کو خالق سورج سے روشنیوں کی بھیک ملتی رہتی ہے, اور ہر وقت یہ روشن رہتے ہیں. ایک بات یاد آئی, اللہ سن 2000 میں اور 1420 ہجری میں حضرت والا رمضان شریف کی 30 تاریخ تھی, حضرت والا نے اس فقیر کو اجازت عطا فرمائی. فجر کے بعد حضرت رمضان شریف کی 30 تاریخ تھی, اور فجر کی نماز کے بعد حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت کچھ بیان فرماتے تھے, ذکر ہوتا تھا بیان ہوتا تھا, اس کے بعد حضرت والا مسجد کے محراب کے ساتھ پھر حضرت اشراق پڑھ کے پھر مسجد کے بعد تشریف لاتے اور محراب کے سامنے جو حضرت خانقاہ ہے وہاں چہل قدمی فرماتے تھے. الحمدللہ یہ فقیر حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا, اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں اکیلا حضرت کے ساتھ ہوتا تھا. اس کے بعد حضرت کمرے میں تشریف لے جاتے تو 30 رمضان کو حضرت والا نے حضرت میر صاحب دعوت برکاتہم کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو اور 2 احباب کو اور خلافت عطا فرمانے کے لیے. میر صاحب چونکہ خط لکھتے ہیں نا, تو خط لکھے پہ حضرت سے دستخط کروا لیتے ہیں, تو وہ عطا فرمایا. اسی دن حضرت نے ایک مضمون بیان کیا. حضرت نے فرمایا کہ بعضوں کی ولایت ایسی ہوتی ہے جیسے 29 کا چاند. 29 کے چاند کے لیے بڑی شہادتیں چاہیے ہوتی, اور شہادت دینے والے بھی جو ہوتے نا ان کی بھی چھان پھٹک ہوتی ہے, سکا ہے کہ نہیں ہے, چاند کہاں دیکھا, مشرق میں دیکھا ہے مغرب میں دیکھا, شمال میں ہے جنوب میں, یا کسی بلڈنگ میں دیکھا. اور چاند کا رخ کیسا تھا, کتنی موٹائی تھی, یعنی بڑی ناپ تول دینی پڑتی ہے. یہ شہادت ایسے تھوڑی ہے کیونکہ ایک آدمی کچھ کہہ دے چاند یوں ہے اور اس نے کہہ دے نہیں چاند تو میں نے یوں دیکھا تھا. اس سے پوچھتے ہیں یہ سب باتیں, اور افق پر پوچھتے ہیں کس جگہ پر تھا, تاکہ اس میں جھوٹ کا اعتبار نہ. اور پھر جمع غفیر کی شہادت چاہیے ہوتی ہے اگر مطلع صاف ہو, یعنی اگر بادل نہ ہو, مطلع یعنی چاند نکلنے کی جو طلوع ہونے کی جو جگہ ہے اگر بادل نہیں ہے وہاں پر, تب تو ایک کثیر شہادت چاہیے ہوتی ہے. اتنا تو حضرت نے فرمایا بازو کی ولایت ایسی جیسے 29 کے چاند، بڑی شہادت، بڑی چاند پٹک، اور بڑی پوچھ گچھ، اور بڑی مدت بات پتہ. ہاں بھائی، لوگوں نے عشاء کی نمازیں پڑھ لی، اعلان بھی ہو گیا چاند نہیں ہے، پھر پتہ چلا دوبارہ تراوی شروع کر دی. ہمارے شہر میں اتفاق ہوا نا جناب. اب اور حضرت نے فرمایا بازوں کی ولایت ایسی ہوتی ہے جیسے 30 کا چاند، اس کے لیے کوئی شہادت نہیں چاہیے. 30 کے چاند کے لیے بس 30 کا چاند ہو گیا، بس کوئی شہادت چاہیے ہی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ ان کی ولایت ایسی بیجن کھلی بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ان کا چہرہ بتاتا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دین دارو ذکر اللہ، کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس کے لیے کوئی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کا چہرہ خود بتاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے. ہمارے مرشد ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے، حضرت کے ایک میزبان تھے، تو ایک صاحب نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ان کا سپر اسٹور ہے، کہ حضرت مہربانی فرمائے اگر آپ تشریف لے چلیں. حضرت نے قبول فرمایا، حضرت وہاں تشریف لے گئے. تو حضرت گاڑی میں تشریف لائے، تو جیسے ہی اترے تو وہاں ایک ان کا کرسچن ملازم تھا، اس نے دیکھا حضرت کو اور بھاگ کر اندر گیا. اپنے سیٹ کو بتایا کہ ایک شخص باہر آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. اس نے کہا کہ یہ شخص جس دین پر ہے، مجھ کو بھی اسی دین پر کر لو. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا انہوں نے تم سے کچھ کہا ہے یا انہوں نے تم کو کوئی بات کوئی کہا؟ نہیں. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ کہ اس شخص کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جس دین پر ہے وہ دین سچا ہے. یہ ہے اللہ دین ادار و ذکر اللہ، چہرہ گواہی دیتا ہے. کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں لیلا ہوتی ہے اس کا چہرہ ترجمان لیلا ہوتا ہے. جس کے جو ظالم لڑکوں کی محبت، عورتوں کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، تو ان کی غلاظت اس کے چہرے پر ہوتی ہے. لہذا جو راضی صحابہ سے، علماء سے، اولیاء اللہ سے بغض رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بھی ویسے ہی پھٹکار اور لعنت اور نحوست ہوتی ہے، اور ایک عام مسلمان بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ جن کا دل حامل مولا ہوتا ہے، جن کا دل حامل مولا ہوتا ہے، ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے. اب آگے دیکھیے، ہر خیر ماشاءاللہ پھر وہ مسلمان ہو گیا. اسے حضرت اندر تشریف لے گئے، ایک اللہ والا استاد اور مربی آئے تو شاگرد کے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہوتی ہے. اس نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میری آپ سے درخواست ہے، وہ اردو نہیں بول سکتے، اب تو کچھ کچھ بول لیتے. ان کے بھائی عالم ہیں، انہوں نے اپنے بھائی سے انگریزی زبان ہے وہاں، اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت سے درخواست کریں کہ کچھ آپ یہاں سے پسند فرمائیں، اور میری خوشی ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں. تو حضرت والا نے منع فرمایا کہ بھائی یہ طریقہ نہیں بسن، تمہاری محبت میں آگے بس کافی. اس نے بہت اصرار کیا. جب اس نے اصرار کیا تو اس نے فرمایا اچھا چلو آپ اصرار کرتے تو ہم کچھ لے لیتے. اور وہ ایسا اسٹور ہے کہ جس میں سوئی سے لے کر ٹریکٹر تک سب کچھ ملتا ہے، ٹرک تک سب کچھ. آپ تصور کریں ہم لوگوں کو ایسا کھل کھیلنے کا موقع مل جائے تو ہم تو کنٹینر لوڈ کروا لیں پورے. کہ پیر صاحب کا کنٹینر آ رہا ہے. لیکن اللہ اکبر، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. حضرت والا نے وہاں پر جو پسند فرمایا نا وہ کیا چیز, وہ کھرپی تھی, کھرپی تھی چھوٹی سی. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے لیا؟ فرمایا بھائی ہمارے ہاں کچھ پودے ہیں, چلو تمہاری خوشی کی خاطر سے کبھی اس پر کھرپی کا استعمال ہوتا ہے تو چلو تمہاری خوشی کی خاطر سے لے لیا. بس پودا فرمایا کہ بس اب تم ایک چیز تم نے کہی تھی بس وہ میں نے لے لی. اور حقیقت میں یہ ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا طرز ہے, استغنا, عزت سے زندگی گزاری. شام کی بات ہے کہ وہی شیٹ صاحب وہ مالک وہ آیا, حضرت تشریف فرماتے, لوگ پیر دبا رہے تھے, موقع لگا وہ بھی لگ گیا. جب پیر دبانے لگا تو وہاں کے جو علماء وغیرہ لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے. چلا گیا, تھوڑی دیر بعد جو تھی خیر گیا. ایک عالم نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جو شخص ہے نا جس کے آپ تشریف لے گئے تھے, جس نے آج آپ کے پیر دبائے, پہلی دفعہ اس نے کسی اللہ والے کے کسی عالم کے پیر دبائے, آج تک اس نے کسی کے پیر نہیں دبایا, عزت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. حضرت فرمایا اس کی وجہ بتا دو. جی حضرت. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی جیب نہیں دبائی. ایسے ہی ایک دفعہ ایک ساؤتھ افریقہ کا واقعہ ہے, ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت میری بیوی بہت حسین ہے اور مجھ کو اس سے بہت محبت ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن حضرت عجیب اور مجھے وہ ہر وقت یاد آتی ہے. حضرت میں ایک عجیب بات یہ کہ جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں, آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آتی. میں حیران ہوں اس بات پر. حضرت فرمایا حیران کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتا دوں. جی حضرت ضرور. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وہاں لیلا ہے اور یہاں خالق لیلا ہے, وہاں حسن ہے اور یہاں خالق حسن ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان. تو میرے پیارے دوستو کیا فرمایا؟ حی. آگے فرمایا یا حیو, دوسرا اس کے ساتھ نام آتا ہے قیوم, اے قائم بذاتہ, جو اپنی ذات سے قائم ہو, ویقوم غیرہ بقدرتہ, اور جو غیر کو قائم رکھے اپنی زبردست قدرت سے. اب دیکھیے زمین 24,000 میل کا گولا ہے زمین, اور اس کا قطر 8,000 میل کا ہے تقریبا تخمینہ. اور اس زمین کے نیچے اللہ اکبر اللہ کی قدرت دیکھیے, کوئی پلر, کوئی کھمبا, کوئی تھونی, کوئی کالم نہیں. میرے شیخ نے دفعہ یہی کسی سفر میں تھے فرمایا کہ سارا عالم ہے بے کالم, سارا عالم ہے بے کالم, وارے میرے رب العالم. اس میں مزیدار جملہ نہیں ہے؟ دوران بیانی حضرت یہ جملہ لکھا, سارا عالم ہے بے کالم, سارا عالم ہے بے کالم, واہ رے میرے رب العالم, واہ رے میرے رب العالم. امیر صاحب نے پھر اس پر شعر لگایا, ارض و سما ہے, ارض و سما کیسے ہے معلق, کوئی ستو ہے اور نہ کوئی تھم, ارض و سما کیسے ہے معلق, کوئی ستو ہے اور نہ کوئی تھم, سارا عالم ہے بے کالم, واہ رے میرے رب العالم. اور جب یہ شعر میر صاحب پڑھتے بڑے مست ہو کر. سبحان اللہ. تو دیکھیں سورج چاند کل فی فلکی یسبحون, اور تسبیح بیان کرتے ہیں, تیر رہے ہیں یہ سب, آسمان سورج چاند زمین, کوئی پلر, کوئی تھونی, کوئی کھمبا, کوئی سپورٹ نہیں. پھر پانی کو بھی گولف نما دیا. زمین ہے, تین حصہ تو پانی ہے نا بھائی, اکثر تو پانی ہے, پانی کو گول فرما دیا. اللہ اللہ کی قدرت. اور پھر اب دیکھیے اگر ہم اوپر ہیں پاکستان ہے تو کوئی نیچے ہے, اور زمین ہل بھی رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا جب زمین ہل رہی ہے تو ہم نیچے ہو جاتے. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھے ہیں لڑک کر واشنگٹن پہنچ گئے. کبھی لڑک کر افریقہ کے جنگلوں میں ہوتے ہیں شیر چیر پھاڑ رہا ہوتا وہاں، لیکن واہ کیا اور زمین کی تحریک پر، اس کی حرکت کرنے پر، اس کی موومنٹ پر قرآن بھی شاہد ہے، اسلام بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، اسلام تسلیم کرتا ہے. اس لیے سائنسدانوں نے اب کہتے ہیں جی تحقیق کی ہم نے، ٹھیک ہے تو نے تحقیق کر لی تو کیا پہلے ہی کہہ دیا تھا؟ زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن اللہ اکبر ایک چھوٹی سی جہاز، ایک چھوٹی سی گاڑی، شاندار لگژری کار بھی ہو، شاندار جہاز بھی جب حرکت کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے، لیکن زمین کی حرکت کا پتہ بھی نہیں چلتا. ورنہ ذرا سے چلتے تو کیسے چکر کھا کے گر جاتے. واہ زمین حرکت کر رہی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا اور ہم بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت. پہاڑ پھر زمین میں کتنے بھاری، اس زمین پر کتنے پہاڑ بھاری بھرکم، طویل القامت، فلک بوس کہتے ہیں، فلک بوس محاورہ ہے، فلک بوس گویا کہ آسمان کو کا بوسا لے رہے ہیں. پہاڑ، جنگلات، معدنیات، پھر سمندر کے اندر مخلوقات، کیا کچھ ہے، سب گول بنا دیا اللہ ہے. اور زمین گھوم بھی رہی ہے اور اللہ کی قدرت سے قائم ہے. جب اللہ، اور پھر اللہ تعالی نے اس کو اپنے نام سے قائم کیا ہے، اور اس کے قائم رکھنے کا کیا ہے، اللہ اللہ. دادا قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. دادا یہ زمین کس سے قائم ہے؟ ان صوفیوں کی جیسے جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کی جیسے قائم ہے، ایسی ہے زمین. تو قیوم ہے، قیوم قائم رہنے والا. لہذا کائنات کو قائم رکھنے والا، اپنے دین کو قائم رکھنے والے وہی ہیں، اور اپنے اولیاء کو قائم رکھنے والے بھی وہی ہیں. کیونکہ مدارس دین والے علماء پر تنقید، ان کو مٹانے کی فکر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوشش تھی کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کی سازشیں بھی ہوئی نا، لیکن اللہ کی شان دین قائم رہا، اور دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، یا تاریخ میں وہ بہت ہی برے انداز سے یاد کیے جاتے ہیں. اور دین والے قائم ہیں، دین قائم ہے، دین والے قائم ہیں، اور ان کا نام روشن ہے. کیوں؟ قیوم کے تحت ہے. تو کیا درخواست؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، سایہ آخر میں استغاثہ یعنی فریاد، استغاثہ یعنی فریاد داخل کی جا رہی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو عدالتی لفظ ہے نا، استغاثہ دائر کر رہے ہیں. اور کہاں دائر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی کی رحمت کی عدالت میں. مضمون استغاثہ کیا ہے؟ اصلح لی شانی کلا، یہ حضرت کی تقریر ہے، اصلح لی شانی کلا، میری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجیے، اور میری بندگی کی ہر ادا کو اپنی رضا اور خوشی کے مطابق بنا کر اس کو قبول فرما لیجیے. کہ ہماری بندگی کی ہر ادا قابل عطا ہو جائے، ہر ادا قابل عطا ہو جائے، اور خطا سے پاک ہو جائے. ہم ہیں پر خطا، آپ بنا دیں ہمیں بے خطا. یہ اپنے کرم سے معاملہ فرمائیے. تو ہماری بندگی کے ہر ادا کی اصلاح فرما دی. اصلح لی شانی کلہ، میری ہر بندگی کی اصلاح کی، ہر ایک ایک، چاہے نظر ہو، چاہے دیکھنا ہو، چاہے سننا ہو، چاہے بولنا ہو، ہر سانس، ہر لہو کا قطرہ اور زندگی کا ہر پہلو، میرے خیال، میرا احساس، سب گویا آپ پر فدا ہو جائے. اور یہ استغاثہ، اب دیکھیں استغاثے کا مضمون ہے کہ میں آپ کی فرما برداری پہ چلنا چاہتا ہوں، لیکن میں دعویٰ دائر کر رہا ہوں، مدعی کون ہے؟ ہم ہیں، ہماری جان مدعی ہے. اور مدعا علیہ کیا ہے؟ اب وہ آ رہا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، کہ دعویٰ یہ ہے کہ میری ہر بندگی کی اصلاح فرما دیجئے، ہر احوال کو، حال کو درست فرما دیجئے. اور ولا تکلنی لا نفسی طرفت عین، اب یہ مدعا لے آ گیا جس پر دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، کہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ فرمائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا سوال پر کہ آپ کو کیسے پاؤں، فرمایا کہ دع نفسک و تعال، نفس کو ہٹا اور چلا. تو اللہ ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا نفس یہ رکاوٹ ڈالتا ہے اور ہم نفس کے چکر میں آ جاتے ہیں، لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وکالت فرمائی، زبردست وکالت فرمائی، اور عدالت سے فائدہ اٹھانے کا، اور فیصلہ اپنے حق میں کروانے کا طریقہ سکھا دیا کہ لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، جو ہمیں آپ کا بننے نہیں دیتا. میرے مرشد نے فرمایا کہ اس سے پتا چلا نفس کا مزاج کیسا ہے کہ پلک جھپکنے میں وار کرتا ہے. فرماتے دشمن بھی سوچے گا وار کرنے میں، چاقو ہے نکالے گا، کھولے گا، ہاتھ بڑھائے گا، مارے گا، پستول بھی ہے نکالے گا، لوڈ کرے گا، فائر کرے گا، گولی نکلے گی، پہنچے گی، لگے گی، فرق فاصلہ ہے، وقت لگے گا. لیکن نفس کا وار ایسے ہو جاتا ہے کہ عین عبادت کے درمیان میں نفس وار کرتا ہے. کیا حضرت صاحب آپ تو بڑے نیک ہیں، عین عبادت کے درمیان میں کچوکے لگا رہا ہوتا ہے، اور ایسے پتا بھی نہیں چلتا، اور دین بنا کر پیش کرتا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے آج کل یہ تراویح جو حضرات گھروں میں پڑھتے ہیں، یہ لوگ جماعت کی نماز گھر میں کرتے ہیں، عشاء کے فرض گھر میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ. یہ اب ہونے لگا، آج ہی بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی ہمارے، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ آج دو میسیجز آئے، کل میرا ایک جگہ بیان ہے تو ان کا بھی میسج آیا، تو انہوں نے جماعت کا وقت لکھا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ 9:30 بجے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے. میں نے فون کر کے ان سے کہہ دی بات، کہ دیکھو مسجد کی جماعت کی نماز ترک کرنا حرام اور گناہ ہے. کہنے لگے کہ وہ تیسری منزل ہے. میں نے کہا تیسری منزل کیا، 85 منزل بھی ہو، اور اگر وہ معذور ہے اتر ہی نہیں سکتا تو وہ معذور ہے، وہ نہ جائے باقی جائے، اس کے لیے تو ویسے جماعت کی نماز مسجد کی معاف ہو گئی. وہ تراویح کیا، عشاء کیا، پورا سال کی معاف ہو گئی کہ بیچارہ جا ہی نہیں سکتا. ایک میسج اور آیا، وہ جناب ان کا بھی یہی حال، ان سے بھی پھر میں نے بات کی تو کہنے لگے وہ بزرگ ہمارے آ رہے ہیں تو وہ مسافر ہے، معذور ہے، بیمار ہیں. میں نے کہا وہ بیمار ہے، باقی تو بیمار نہیں. کہنے لگے کہ لوگ دور دور سے آئیں گے. میں نے کہا لوگ دور سے کیا آئے تو کیا ہے، اپنی نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر پڑھیں، یہ عذر نہیں ہے. میں نے کہا آپ کتنے بہانے ڈلائے بنائے بہانے بنائے، میں آپ کے چکر میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا میرا کام تھا آپ کو حق بات پیش کرنا، اور جو بات ہے وہ میں نے پیش کر دی، بتا دی. اور یقین جانے میں اپنے بھائی سے یہی بات کر رہا تھا کہ میں ایک زمانے میں گھر میں بھی تراویاں پڑھا چکا ہوں، اپنے گھر میں یا دوسروں کے گھروں میں بھی پڑھائی ہیں تراویاں. ایک زمانہ تھا مسجد وغیرہ نہیں تھی، تین تین پارے بھی سناتا تھا، دس دن کی بھی تراویح پڑھائی ہے، پندرہ دن مختلف یعنی. تو اس وقت بھی آپ یعنی ایک حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی جماعت کی نماز گھر پہ کریں، ذہن میں یہی تھا اور لوگوں کو بھی دیکھا یہی ذہن میں تھا کہ بھائی عشاء تو مسجد میں پڑھنی ہے، پھر بے شک جو ہے وہ ہم آ کے تراویح پڑھ لیں. اب دیکھیے اس کو کیا مختلف انداز سے دین بنایا. پھر میں نے ان صاحب سے کہا جو دوسرے والے صاحب، میں نے کہا دیکھیے ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ ہیں، جب کراچی تشریف لاتے تھے حضرت کی عمر 80 سے زیادہ، بیمار معذور سہارا چاہیے ہوتا تھا، تب حضرت کیا مجلس ہوتی تھی، اور بارہا ایسا موقع ہوا کہ نمازوں، کیونکہ عصر سے مغرب مجلس ہوتی تھی، مغرب سے کافی پہلے حضرت والا مجلس بند فرما دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ اگر کسی کو استنجا کی ضرورت ہو وہ استنجا کرے، کسی کو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کرے اور مسجد پہنچ سکے. لہذا حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اہتمام سے یہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم معذور ہیں، ہم تو یہی نماز پڑھیں گے، لیکن آپ حضرات معذور نہیں ہیں، آپ لوگ جماعت مسجد کی میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں. لہذا حضرت والا ہردوئی اہتمام سے مسجد میں بھیجتے تھے. اب وہ بزرگ ہے نا، حکیم امت کے خلیفہ، اور یہ وہ بزرگ ہے کہ ایک زمانہ صحبت ابا اولیاء بہتر صد سالہ تعداد بحریا، کہ جن کے پاس ایک سیکنڈ تھوڑی دیر کا بیٹھنا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا. وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ ان کو شریعت پر اور دین پر اتنی نظر ہے. حضرت والا ہر تو یہ بھیجتے تھے جاؤ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو، میں حضرت والا کی خدمت میں ہوتا تھا. لہذا نماز سے قبل فرماتے، فالج کے زمانے کی بات ہے، حضرت کی مسجد کی جماعت کی نماز معاف، ظہر کا وقت ہے، اب ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، تھوڑی دیر میں حضرت فرما رہے ہیں وضو ہے، جی حضرت ہے، نہیں ہے، جاؤ کرو وضو. جنہیں کہہ دیا ہے سنت پڑھی، نہیں حضرت، جاؤ سنت پڑھو. سبحان اللہ، میں کیا چکر بازی کرتا تھا کہ اذان ہوتے ہی میں وضو پہلے کر لیتا، اذان ہوتے ہی 4 سنت پڑھ کے پھر پہنچ جاتا تھا. فرماتے وضو، جی حضرت، سنت پڑھی، جی حضرت سنت بھی پڑھ لی، مسکراتے. اب خدمت شیخ کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ جناب جو ہے وہ جماعت کی نماز ہی چھوڑ دیں یا سنت ہی چھوڑ دیں، یہ مقصد تو نہیں ہے. لہذا اب یہ جو اس کو دین بنایا کہ جی ہم تراویح عشاء کی نماز گھر میں ہی کریں گے یا افطار میں بھی ہمارے. اب افطار میں کیا ہے کہ جی افطار ہو رہی ہے، ارے صاحب ہم یہی جماعت کر لیں گے، یہ بھی بہت فتنہ عام ہو گیا. کیونکہ اگر ہم نے چلے گئے تو مرغی کی ٹانگیں نکل جائیں گی، ٹانگیں مرغی جو ہے بھاگ جائے گی، گویا ٹانگیں لے کر بھاگ جائے گی مرغی، ٹھنڈی ہو جائے گی. مختلف عذر پیش کرتے ہیں، جی مسجد دور ہے، فلاں یہ ہے. میرے پیارے دوستو، عجیب بات ہے، یہ سارے عذر دین میں ہوتے ہیں. ویزا لینا ہو نا تو فجر سے پہلے جو نا کونسلیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ویزے کے لیے درخواست دینی ہو نا، فجر سے پہلے کونسلیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، یہ ہے نفس جو ایسی باریک چالے کرتا ہے دین کے نام پر، عین دین، کہ جی ہم جماعت سے نماز یہی تو کر رہے ہیں، افطار پارٹی ہو یا تراویح کے نام پر ہو. میرے دوستوں، یہ جماعت کی نمازیں جو گھروں میں کی جاتی ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، اس کو اس لیے حرام مسجد کی جماعت کی نماز ترک کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ. مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں پڑھیں. اب دیکھیں نا یہ 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے. اکثر لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں, وہ کہتے ہیں یار چلو 8 رکعت ہے نا, چلو یار چھٹی ہو جائے گی, کام مولوی کے پیچھے 20 پڑے گی, 8 پڑھو اور گھر بھاگو. حالانکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے, اور جان بوجھ کر اس کا ترک کرنا یہ ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا. لیکن بات آتی ہے نفس جو ہے کہ اللہ, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, مانگو ایسے مضمون دکھ سکھا دیا سبحان اللہ کہ لا تکلنی الا نفسی طرفت عین, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ تعالی کی رحمت کی عدالت میں یہ استغاثہ ظاہر کیا جا رہا ہے اپنے نفس کے خلاف کہ اللہ ہمیں ہمارا نفس, گویا کہ نفس کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت سے. اللہ الا ما رحم ربی, رحمت سے بچیں گے. دادا جس رحمت سے بچنا ہے اس رحمت کی عدالت میں فریاد داخل کرو نفس کے خلاف. اور میرے شیخ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں جو ہاری وغیرہ ہوتے تھے کسان وغیرہ, جب وہ اپنے زمینداروں کے خلاف تھانے میں درخواست دیتے تھے یا تھانے میں شکایت کرتے تھے تو حضرت نے فرمایا اس کا عجیب انداز ہوتا تھا, اور وہ جا کر کیا کیا شور مچا کر کہتے تھے دہائی سرکار کی. تو یہی کہو دہائی سرکار کی اپنے نفس کے خلاف, یہ نفس جو ہے وہ ہمارا, یہ ہمارا نفس ہمیں جو ہے آپ کے قرب سے آپ کی محبت اور تعلق سے محروم رکھتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون استغاثہ عطا فرما دیا سبحان اللہ, کتنا کرم ہے کہ رحمت کی عدالت میں فریاد کرو, اور مضمون داخل کیسے کرو, اشک بار آنکھوں سے پیش کر دو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, پلک جھپکنے. حضرت فرمائے کہ یہ نفس اتنا چلاک ہے پلک جھپکنے میں وار کر جاتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی جیسے مکھی جو ہے مٹھائی پر بیٹھی, ختم قرآن کی مٹھائی پر مکھی بیٹھی, جیسے ہی بیٹھی اس کو فوراً اڑا دو. ختم قرآن تو آج کل سیزن چل رہا ہے نا, ختم قرآن کے سموسے میٹھے والے, گلاب جامن, برفی اور اینڈ مٹھائی, یہ سیزن ہے نا, اور کیک. نہیں جی توبہ توبہ, ہم مٹھائی کا دیتے ہیں, ہم تو کیک دیتے ہیں. اچھا ان حضرات سے ایک بات گزارش کی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ, ہم آپ کو میں واللہ مسجد میں کہتا ہوں کوئی مولوی مٹھائی کھانے سے نہ کھلانے سے کبھی منع نہیں کرے گا اور کرتا بھی نہیں ہے. وہ جو منع کرتے ہیں نا یہ ختم پر, وہ بے ڈھنگے پن کی جیسے منع کرتے ہیں. اس میں ایک ڈھنگا پن تو یہ ہے لوگوں سے چندہ وصول کرنا, جیسے محرم کی شربت کے چندہ ہوتا ہے. اب تو سنا ہے کہ ربیع الاول کی بریانی کا چندہ بھی شروع ہو گیا, شب برات کے حلوے, محرم کی سبیلے. اب تو خیر وہ ذوق ہی نہیں رہا, وہ جو سبیلوں کا زمانہ, اب نسل تو وہ جانتی نہیں ہے. سو جناب کہ سبیلوں کے وہ جو ہے وہ ڈبے رکھے, ڈبے چندے کے لیے, وہ ڈبے چھنن چھنن, اب تو وہ ذوق ہی ختم ہو گیا. پھر وہ اہتمام سے محرم کی شربت, وہ دودھ والے روح افزا جس میں پستہ اور بادام پیس کر ٹکڑے کر کے ڈالا جاتا. تو ایک تو یہ چندہ لاؤ 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 بھائی لاؤ لاؤ لاؤ, مٹھائی تقسیم ہوگی, اس چندے کو منع کیا, کیونکہ ہر آدمی چندہ جس سے لیتے ہیں تو وہ بےچارہ شرما شرمی میں دے دیتا ہے کہ اگر منع کیا تو لوگ کیا بولیں گے. لہذا ایسی چیز کہ جس میں زبردستی اس کو گویا کہ کیا جائے، اس کو ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے ذاتی طور پر کرنا چاہے وہ اور بات ہے، لیکن انفرادی ہو اور خوشی سے ہو. لیکن عموماً خوشی بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا میں ایک بات گزارش کروں کہ اچھا بھائی آپ کو مٹھائی تقسیم کرنی ہے، کیا ختم پر ضروری ہے؟ 27 کو جیسے ختم ہے تو آپ 23 کو دے دیں، حرام ہے بس سمجھو، ایسا ہی ہے، کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے. بھائی 23 کو دے دو، مٹھائی کھلانی ہے نا بھائی، مٹھائی کھلانے کا بھی تو ثواب ہوگا. 23 کو دے دو، 21 کو دے دو، ابھی دے دو، آج دے دو، کل دے دو، لیکن بات نہیں ماننا نہیں ہے. وہی کیا بات ہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، بس میں نہ مانوں کی بات ہے. یہ نفس ایسی چیز ہے، اڑ جاتا ہے، اتنا خطرناک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی کہ جو خالق نفس ہے اسی کی، اور اس خالق نفس نے سمجھا دیا کہ ماں رحمہ ربی سے بچے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اس رحمت کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ سکھا دیا. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اصلح لی شأنی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے، اس کو مانگے، مانگنے کی دعا ہے. میرے شیخ ترغیب دیتے تھے، فرمایا اس کو دعا مانگا، اس دعا کو مانگا، کیونکہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانے والی دعا ہے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانے والی دعا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دلانے والی دعا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا دے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا يا كريم. يا الله